لہذا قرآن پاک سے استدلال کیا، پھر حدیث سے فائدہ اٹھایا، پھر دلیل دی کہ ان کبار صحابہ کی بات پہ عمل کیا جا سکتے، اور پھر صحابہ کا کیا قول ہے اس کے بارے میں وہ بھی بتا دیا، اور وہ شخص آپ کے علم کا اعتراف کرتا ہوا، تعریف کرتا ہوا چلا گیا. کہتے ہیں مشکل سے مشکل مسئلہ ہوتا اور امام صاحب بہت جلد اس کو حل کر دیتے. کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ معظمہ سے ذرا باہر انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا کہ ان کو 50,000 درہم خلیفہ کی طرف سے بھیجے گئے. انہوں نے 40,000 بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیے، اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں حق ہے سائل اور محروم کا. کتنا زیادہ ایک ایک آیت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں ہر کام جو کرتے ہیں اس میں پھر دیتے ہیں آیت کا حوالہ کہ فلاں آیت میں یہ بات ہے، اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں. اور جو با عمل عالم ہوتا ہے اسی کی بات میں بہت اثر ہوتا ہے، عالم جو ہو وہ با عمل بھی ہو. ان کے بہت خوبصورت فتاوی ہیں، ان کی بہت ہی پیاری باتیں ہیں، اور ایک ایک بات ایسی ہے کہ انسان اس کو یاد رکھے اور دل میں اتار لے. کہتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی تو تنگی میں گزری، لیکن بعد کے دور میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا تو اکثر اوقات دوسروں کو دے دیتے اور خود تنگ دست رہتے. تو کسی نے ان کو اس بات پہ ٹوکا اور کہا آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نہیں سنا کہ انہوں نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کا ان غریب عوابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا اجنبی یا مسافر، اور خود کو یہ سمجھتے رہو کہ اہل قبر میں سے ہو، یعنی مرے ہوئے میں شمار کرو، ہر وقت موت کا خیال، موت کی فکر. یہ کہتے تھے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا حالت بنا لی، اور میں ہوں کہ روز جزا سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس قدر دولت کی وجہ سے کوئی ناراضگی نہ ہو جائے اللہ کی. سنو، دولت اس لیے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جائے، اور جب میں اس عطیہ امانت سے صرف خود فائدہ اٹھانے لگوں گا تو قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع بن کر کھڑے ہوں گے تو میرا کیا حشر ہوگا. یہ فرماتے تھے اور زار و قطار ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا اگر صرف خود فائدہ اٹھاتا رہا اور لوگوں کا حق نہ پہچانا. بہت زاہد، عبادت گزار، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور مطالعے کو بڑھاتے رہتے، قرآن حدیث اور فقہ کا مطالعہ کرتے، اور پھر ان کی تصنیف بھی کرتے، جو باتیں کرتے، حدیث بتاتے، فقہی مسائل وہ لکھتے رہتے. کہتے ہیں زندگی نے کبھی کسی کی غیبت کی ہی نہیں، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے بڑھ کے کسی کو متقی اور پرہیزگار نہیں پایا. علامہ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنے والد سے پوچھا کہ آخر یہ امام شافعی ہیں کون جن کے لیے آپ اکثر دعائے خیر کرتے رہتے ہیں. میرے والد نے فرمایا جانے پدر، امام شافعی کی مثال ایسی ہے جیسے آفتاب دنیا کے لیے اور جیسے صحت اور تندرستی انسان کے لیے. اب تم ہی بتاؤ کہ ان دونوں سے بالا تر دنیا میں کون سی چیز ہے. جیسے انسانوں کے لیے سورج ضروری ہے زندگی کے لیے اور صحت ضروری ہے، اسی طرح امام شافعی دنیا کے لیے رحمت ہیں. اور امام صاحب ہر عالم کی عزت کرتے، ان کی قدر کرتے، اور خاص طور پہ جب بعد کے دور میں مصر جا کے رہنے لگے تو کہتے ہیں سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص عقیدت رکھتے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھیں، اور اسی طرح حضرت ادریس عابد تھے، ان سے بھی بہت عقیدت رکھتے. جب انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ہر نیک انسان کی ہم نے دیکھا کہ مخالفتیں ہوئیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب مصر میں آئے تو اگرچہ وہاں مالکی فقہ بہت پھیلا ہوا تھا لیکن کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو مالکی شاگردوں نے غلط دلیل کے اوپر بیس کر کے فقہ کی بنیاد بنا دی تھی اور اس میں مسئلے حل کر دیے. انہوں نے جب درست علم لوگوں کو دیا تو چند مالکی ان کے مخالف ہو گئے، اور اتنے مخالف ہوئے کہ انہوں نے والی مصر کو شکایت کی اور اس سے زور ڈالا کہ اگر امام شافعی کو مصر سے نہ نکالا گیا تو یہاں بد امنی ہو جائے گی. والی نے ان کو بلا کے حکم دیا آپ مصر چھوڑ دیجئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے والی کے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا اگر حرج نہ ہو تو مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں۔ والی نے اس ریکویسٹ پہ غور کرتے ہوئے کہا بہتر ہے، صرف 3 دن کی مہلت۔ تیسری رات اچانک والی نصر کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا تو انہوں نے کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء، کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ امام ربی فرماتے ہیں کہ ہم سب شاگرد آپ کے فن کے بعد آپ کے حلقہ درس کے مقام پہ جمع ہوتے تھے جب آپ کا انتقال ہو گیا۔ اچانک ایک بدو آیا، اس نے سلام کیا اور پھر ہم سے کہا اس مجلس کا شمس و قمر کہاں چھپ گیا؟ ہم نے کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا خدا ان پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، وہ بات کیا کرتے تھے گویا موتی پہ روتے تھے، دلائل ایسے بیان کرتے تھے کہ سر تسلیم خم کرنا پڑتا تھا، وہ شرم سار چہروں سے شرمندگی دور کر دیتے تھے، وہ تاریک دلوں میں نور بھر دیتے تھے۔ افسوس آج وہ آفتاب علم و حکمت چھپ گیا اور وہ چیختا روتا ہوا چلا گیا۔ ان کو بواسیر کی شکایت تھی اور ایک مرتبہ اسی طرح یہ مصر میں گزر رہے تھے کہ ایک شخص جو ان کے بہت مخالف ہو چکا تھا اور کہا جاتا ہے ان کے لیے بدعا بھی کیا کرتا تھا، لیکن یہ ایسے حلم والے تھے کہ کہتے تھے کہ جو کوئی کچھ کہے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور کہتے ہیں ایک دن میں نے اس شخص کو دیکھا رات کے وقت کہ سجدے میں پڑا ہوا کہہ رہا ہے اے خدا شافی کو اٹھا لے ورنہ مال کی فکر مٹ جائے گا۔ یہ ہوتے ہیں نا جاہلیت والا تعصب، حالانکہ وہ درست علم دے رہے تھے۔ لہذا ایک موقع پہ جب یہ گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے جو کہ طاق میں تھا اسے اندھیری رات نے آپ پر ایسا وار کیا کہ ان کا سر پھٹ گیا، بواسیر کی وجہ سے پہلے سے ہی کمزور تھے، اب یہ زخم شدید ہوا اور مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ کہتے تھے بہت سے لوگ میرے مرنے کی آرزو کر رہے ہیں، میں اگر مر بھی گیا تو بھلا موت سے اور کون بچ سکتا ہے؟ اگر علم سے اس کو سمجھ حاصل ہوئی تو وہ اس کو خوب سمجھتے ہیں، میں مر بھی گیا تو میرے لیے جو بدعا کرتا ہے وہ بھلا ہمیشہ کب باقی رہنے والا ہے؟ جب طبیعت بہت بگڑ گئی لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھے اور شاگردوں نے کہا اے استادوں کے استاد آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا آج میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اپنے بھائیوں سے جدا ہونے والا ہوں، اپنے برے اعمال کی سزا پا لینے والا ہوں، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، خدا کی قسم مجھے یہ خبر نہیں آیا میری روح جنت میں جائے گی اور میں اسے مبارکباد دوں گا یا جہنم میں جائے گی جہاں مجھے اس پر تعزیت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹے ہی تھے کہ نزا کا عالم طاری ہو گیا۔ کہتے ہیں سنو مصر میں جو مشہور عابد ادریس ہیں ان کے جا کے کہو کہ میری مغفرت کی دعا کریں، اور حضرت نفیسہ رحمت اللہ علیہ سے کہنا کہ پہلے وہ میری مغفرت کی دعا کریں، جب میں مر جاؤں اس کے بعد میرا جنازہ جا کے دفن کے لیے لے جانا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے رحم و کرم فرمانے والے اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن تیری بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جب میرا دل سخت ہو گیا اور سب راستے بند ہو گئے تو میں نے اپنی امید کو تیرے کرم تک پہنچنے کا زینہ بنایا، تو نے لغزشوں اور گناہوں کو ہمیشہ ہی معاف فرمایا اور تو اپنے کرم و انعام سے ہمیشہ درگزر فرماتا رہا، اگر تیرا کرم شریک حال نہ ہوتا تو کوئی عابد شیطان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتا، کیونکہ شیطان تو وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام تک کو بہکا دیا، اے میرے اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے، تو ایک بڑے سرکش ظالم اور نافرمان کو معاف فرمائے گا جو رات دن گناہ کرتا رہتا ہے، اگر تو انتقام لے پھر بھی میں تجھ سے نا امید نہیں ہو سکتا، خواہ میرے اعمال جہنم میں جانے والے ہی کیوں نہ ہوں، اور میری خطائیں اگرچہ شروع سے آخر تک بہت بڑی ہیں لیکن اے غفور الرحیم تیرا کرم اور بخشش ان سے کہیں زیادہ ہے، میں نے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رکھا مگر جب تیرے کرم اور بخشش سے مقابلہ کیا تو اے میرے رب تیرا کرم بہت ہی بڑا ہے۔ اور کہتے ہیں اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا گڑگڑا کے دعائیں مانگتے رہے اور بالآخر روح جسم سے جدا ہو گئی. ان کے انتقال کے بعد امام مسلم نے ان کو غسل دیا. شب جمعہ تھی. اتنے عظیم مرتبے والے امام کی موت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، لیکن ان کی وصیت کے مطابق ان کے جنازے پہ پہلے دعا سیدہ نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے مغفرت پڑھی. پھر اس کے بعد ان کا جنازہ ہوا. نماز جنازہ میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا اور قاہرہ کے باہر کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا. آج تک کہتے ہیں ہزاروں لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو علم یہ دنیا میں چھوڑ گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ان کی باتیں ہم نے دیکھا کہ بہت خوبصورت تھیں، بہت حکمت والی تھیں، اور اسی لیے ان کی چند باتیں، ان کے چند اقوال زرین آپ کے آگے پیش کرتی ہوں. فرماتے ہیں اے دنیا اور دنیا کی زینت پر دھوکے کھانے والے، یاد رکھ کہ وقت مکان اور مکان بنانے والے دونوں کو برباد کر دے گا. پھر کہتے تھے جس کو دنیا کی عزت اور وجاہت پسند ہو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ عزت جل مٹ جانے والی ہے اور بقا تو نیک اعمال کو ہے. پھر کہتے یاد رکھو دنیا کے خزانے تو سونے سے بھر جاتے ہیں، مگر تم اپنا خزانہ نیکی اور ایمان سے بھر لو. پھر کہتے عقل مند اور عالم اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور اپنے ساتھی کے عیبوں سے چشم پوشی کرتا ہے. جب بھی تم سفر پہ جاؤ اپنے ہمراہ ساتھیوں کے ساتھ حقیقی بھائیوں والا سلوک کرو. عقل مند اور پرہیزگار کی نیکی اسے لوگوں کی عیب جوئی سے روکے رکھتی ہے. تمہیں چاہیے کہ لوگوں کی غلطیاں نمایاں مت کرو، بلکہ ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرو. اگر ان کی غلطیاں ظاہر کرتے رہو گے تو تمہارے دوستوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہ رہے گا. جس کے دل میں لالچ کا جذبہ مستقل گھر کر لیتا ہے تو وہ انسان روز بروز ذلیل ہوتا جاتا ہے. تنہائی میں یہ نہ سمجھو کہ میں اکیلا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ مجھ پہ ایک نگہبان ہے. خدا کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ غافل ہے یا ڈھکی چھپی چیزیں اس سے پوشیدہ ہیں. پھر کہتے دل زبان کے لیے کھیتی ہے. دل زبان کے لیے کھیتی ہے، اس سے اچھی باتوں کی تخم ریزی کرو. اگر سب دانے نہ بھی اگیں تو کچھ تو ضرور اگیں گے. زبان سے جو بات ادا ہوتی ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت اور سوئی سے زیادہ چبھنے والی، ایلوے سے زیادہ کڑوی، چکی کے پاٹ سے زیادہ پھرنے والی. یہ نوک کے زبان سنا سے زیادہ تیز ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس لیے احتیاط سے بات کرو، احتیاط سے بات کرو. اور خود ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کہتے ہیں کبھی ان کی زبان سے کسی کی غیبت سنی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جو ہمارے لیے علم و حکمت کے خزانے چھوڑ گئے. ایک بہت اچھی بات ہے، لالچ ایک منفی جذبہ ہے مگر انسان کے اندر تو بہرحال موجود ہے. جہاں ہم اپنے نفس کے لالچ کو پورا کرنے میں مشغول ہیں، امام صاحب اپنی روح کی لالچ کی خاطر علم کے میدان میں سرگردان رہے، دینی علم کے حصول پہ اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے ذہن کی وسعتوں کو بھرپور استعمال کیا، علم کے ہر میدان میں مہارت حاصل کی، ان کی ذاتی زندگی سے دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ملتا ہے. جہاں دولت علم ملی لے لی، جو علم دین سے میل نہ کھاتا تھا اس کو چھوڑ دیا. His personality is a perfect blend of modern education and religious training. بہت اچھا analysis آپ کا. It is very important to be active and develop our skills which are lying dormant inside us. Imam Shafi رحمت اللہ علیہ explored his natural instincts which Allah has bestowed upon all his living creatures. Work and serve others. کہتے ہیں حق بات کہنا تو ہے لیکن اس کو حکمت کے ساتھ کہا جائے اور ایسے طریقے سے کہا جائے کہ فائدہ ہو، جسے امام صاحب ہارون رشید کے آگے قتل کرنے کے لیے لائے گئے، اور انہوں نے اچھے انداز میں اس کے ساتھ بات کی کہ قتل تو چھوڑ، انہوں نے الٹا ان کو 500 دینار دے کے بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا. وی تھاٹ شرلک ہومز واز گریٹ، افسوس مسلمانوں نے کیا کیا علوم ضائع کر دیا. آپ دیکھیں شرلک ہومز کا تو سب کو پتا ہے، امام شافعی کا تو نام بھی شاید ہم لوگ نہیں جانتے. یہ آپ کو سنا دوں کہ خلیفہ ہارون الرشید کو کس طرح لوگ نصیحت کیا کرتے تھے. غور سے سنیے، خلیفہ رضی کہتے ہیں ہارون الرشید جب حج کرنے آئے تو میرے گھر تشریف لائے اور کہا کہ چلو مکہ کے فضلاء سے ملیں، فاضل عالم لوگوں سے. میں نے کہا چلیں، قریب ہی امام سفیان بن عینیہ رہتے ہیں. ہم نے ان کے مکان پہ دستک دی. سفیان بن عینیہ نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین تشریف لائے. انہوں نے فوراً خلیفہ کو کہا آپ مجھے بلوا لیتے. خلیفہ نے کہا ہم تو آپ کو کچھ نظر دینے کے لیے آئے، اور نذرانہ پیش کیا. پھر کہا آپ پہ کچھ قرض تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. خلیفہ نے حکم دیا اے ابو عباس آپ کا قرض ادا کر دو. پھر خلیفہ نے کہا کہیں اور چلو. میں قریب امام عبد الرزاق بن حمام کے گھر لے گیا. وہ آیا اور اس نے کہا امیر المومنین کیوں تکلیف فرمائی، مجھے بلوا لیا ہوتا. خلیفہ نے ان کو بھی کچھ نظر کی، آپ پوچھا کوئی قرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو فرمایا ابو عباس ان کا قرض ادا کرو. اور خلیفہ نے مجھ سے کہا میری منشا یہاں بھی حاصل نہ ہو سکی، اور کسی کو بتاؤ. میں فضیل بن ایاس کے پاس لے چلا. وہاں پہنچے تو ان کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. وہ قرآنی آیات کو بار بار نماز میں دہرا رہے تھے. جب فارغ ہوئے تو ہارون الرشید نے دستک دی. اسے کہا کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے اندر سے جواب دیا مجھے امیر المومنین سے کچھ قرض ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد نہیں کہ جو آپ کے اوپر امیر مقرر کیا جائے اس کی بات مانی جائے، عزت کی جائے. یہ سن کے اس نے دروازہ کھول دیا اور کھڑکی پہ چڑھ کے چراغ گل کر دیا. گھر کے ایک گوشے میں سمٹ کے بیٹھ گیا. ہم دونوں ان کو اندھیرے میں ٹٹولنے لگے. اتفاقاً ہارون الرشید کا ہاتھ ان سے لگ گیا. وہ چونکے تو ہارون الرشید نے کہا آپ یہ نظر قبول کر لیجئے. اس نے کہا امیر المومنین سنیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن قاب اور رجا بن حیات کو بلا کے کہا اے اصحاب کرام، میں اس بلا یعنی خلافت میں مبتلا ہو گیا، اب آپ حضرات کا کیا مشورہ ہے؟ چونکہ ایسے مقدس حضرات کے وجود کو میں اللہ کا انعام سمجھتا ہوں، اس پہ مجھے مشورہ دیجئے. اس سے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، تمہاری زندگی دنیا میں روزے دار کی طرح ہو اور تمہاری افطار موت کے وقت ہو. پھر محمد بن قاب نے فرمایا اے عمر، اگر اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہو تو ممتاز اور صالحین امت کو اپنا باپ سمجھو، متوسل حال کو اپنا بھائی اور چھوٹوں کو اپنی اولاد سمجھو، اور اس نقطۂ نظر سے اپنے بزرگوں کا احترام اور اپنے بھائیوں پر اکرام اور چھوٹوں پر نظر درگزر رہے گی. پھر رجا بن حیات نے فرمایا اے عمر، اگر کل بروز حشر خدا کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی عام مسلمانوں کے لیے پسند کرتے رہنا، اور جو اپنے لیے ناپسند کرو وہی عام مسلمانوں کے لیے ناپسند کرتے رہنا. اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس دن اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے اس دن کے تصور سے ڈر رہا ہوں کہ وہاں آپ کا کیا حشر ہوگا. یہ ہارون الرشید کو وہ کہہ رہے ہیں. یہ تو بتائیے جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے ایسے مقدس مشیر تھے، آپ کے کون سے مشیر ہیں؟ ہارون الرشید یہ سن کر اس قدر رویا کہ بے ہوش ہو گیا. جب قدر سکون ہوا تو میں نے حضرت فضیل سے کہا آپ امیر المومنین سے ذرا نرم گفتگو فرمائیے. فضیل بولے اے ابن ام ربی، تم اور تمہارے ساتھی تو امیر المومنین کو قتل کر رہے ہیں، اور میں نرمی کروں؟ اس سے ہارون الرشید ذرا سنبھلا اور کہا آپ تو اور بھی کچھ کہیے. پھر میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد کا ایک اور واقعہ یاد دلایا جس سے ہارون الرشید خوب ہی رویا اور بار بار کہتا جاتا اور کہو اور کہو. میں نے کہا سنو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمارت پر مجھے مقرر فرمائیے، اور فرمایا یہ عمارت قیامت کے دن ندامت اور افسوس کا سبب ہوگی۔ ہارون رشید اس سے خوب رویا اور کہا اللہ آپ پہ رحم فرمائے، کچھ اور کہیے۔ کہتے پھر انہوں نے فرمایا اے حسین و جمیل، تم سے قیامت کے دن مخلوق خداوندی کا سوال ہوگا، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم اپنے اس حسین چہرے کو آگ سے بچا سکتے ہو تو یہیں بچا لو، اور خبردار یاد رکھنا صبح یا شام تمہارے دل میں تمہاری رعایا کی طرف سے کوئی ذاتی اناد نہ رہے، کیونکہ جس کے دل میں رعایا کی جانب سے غبار یا میل ہوگا اس کو جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ یہ سن کے ہارون و رشید خوب رویا اور کہا آپ پر کچھ قرض ہے؟ اسے کہا ہاں، میرے خدا کا مجھ پر قرض ہے جس کا وہ آخرت میں حساب لے گا، اس نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور رزق پہنچانے کا ذمہ دار میں ہوں، مجھے نہیں معلوم میرا کیا حشر ہوگا۔ ہارون رشید نے 1000 دینار ان کو دیے اور کہا اس کو بال بچوں پہ خرچ کیجیے۔ کہا سبحان اللہ، میں تو تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے میں مجھے گڑھے میں دھکیل رہے ہو۔ اس کے بعد چپ ہو گئے اور کوئی بات نہ کی ہارون رشید سے۔ ہارون رشید نے ربی سے کہا سنو، مجھے تو ایسے ہی آدمیوں کے پاس لے جایا کرو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارے عظیم محسن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ امام مسلم رحمت اللہ علیہ، دو امام ہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں کے کارنامے ایک جیسے ہیں، دونوں ہم عصر ہیں، دونوں استاد اور شاگرد کا درجہ رکھتے ہیں، لہذا دونوں کو ساتھ ساتھ ہی پڑھ کے لطف آئے گا اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے، جو خراسان کا ایک شہر تھا۔ خراسان میں چند عالم پیدا کیے نامور، جن میں ابو علی سینا کا نام قابل ذکر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن اور اپنے والدین کا نام علم کی دنیا خصوصاً حدیث کے میدان میں روشن کر دیا۔ ان کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد خود محدث تھے، ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام محمد تھا، لہذا ان کا پورا نام محمد بن اسماعیل ہے، اور بخارا میں پیدا ہونے کی وجہ سے بخاری کہلائے۔ محمد بن اسماعیل بخاری چھوٹے سے تھے، ان کے والد بہت عالم انسان، بہت زیادہ حدیث کا علم جاننے والے اور سکھانے والے تھے۔ یہ بہت ہی چھوٹے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا، اور مرتے وقت انہوں نے جو ترکہ چھوڑا، کہا کہ اس میں کسی حرام کمائی کا شبہ تک نہیں ہے، مکمل حلال کمائی اپنے بچے کے لیے چھوڑ کے گئے، بہترین علمی ورثہ چھوڑ گئے، اور جو دولت چھوڑ کے گئے وہ اچھی خاصی تھی، جس سے ان کی والدہ نے ان کی کفالت کی، اپنے بچے کی بہترین طریقے سے پرورش کی۔ والدہ ان کی بہت نیک عابدہ، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنے والی، رو رو کے دعائیں کرنے والی، اور بہت ہی نیک خاتون تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی نیکی کس طرح اس بچے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام بن گئی۔ یہ دنیا آج تک ان کا نام عزت سے لیتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ہم سب پہ احسان، وہ حدیث کی کتاب ہے جس کو صحیح بخاری کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی، 194 ہجری دوسری صدی کا اختتام تھا۔ بہت ہی چھوٹے تھے، والدہ نے بہترین تربیت کے ساتھ اپنے بچے کے لیے بہترین تعلیم کا بندوبست کیا، اور بہت ہی چھوٹی سی عمر میں ان کو محدثین کی مجلس میں بھیجنے لگی. کہتی ہیں کہ بچہ بہت چھوٹا تھا, اس کی آنکھیں دکھنے لگیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی, اور دکھتے دکھتے یہ نوبت آئی کہ بینائی جاتی رہی, اندھے ہو گئے. ماں تھی جو سجدے میں گڑگڑا گڑگڑا کے اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتی. بہت روتے روتے سوئیں, خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری دعائیں اللہ تعالی نے قبول کر لی, اور تمہارے رونے اور دعا کرنے سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک کر دی. اٹھی دیکھا تو بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی. اور کہتے ہیں صرف بینائی واپس نہیں آئی تھی, وہ اس قدر قوی اور روشن بصیرت کے مالک ہو گئے کہ پھر بعد کے زمانے میں انہوں نے چاندنی راتوں میں بیٹھ بیٹھ کے بہت ہی مشہور اپنی تاریخ کی کتاب لکھی, جس کو تاریخ کبیر کہا جاتا ہے. چاندنی راتوں میں روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ کی کتاب لکھتا لی. ماں کی دعائیں, ماں کی تڑپ, ماں کا شوق اللہ تعالی نے قبول کر لیا. کہتے ہیں کہ 10 برس کی عمر میں تو میں باقاعدہ بیٹھا ہوتا تھا محدثین کی مجلس میں, اور بالآخر یہ ہوا کہ بخارا کے قریب اور اندرون بخارا جتنے بھی علماء تھے ان سے فائدہ میں حاصل کرتا, اور جو حدیث سنتا مجھے یاد ہو جاتی. ایک بہت ہمیں کمال نظر آتے امام بخاری میں, وہ ان کا قوی حافظہ, زبردست میموری ہے. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے استاد کے درس حدیث میں بیٹھا ہوا تھا, جو کہ بخارا کا ایک بہت بارونق اور مشہور مدرسہ تھا, اور وہاں پہ بہت لوگ آتے, استاد کا بڑا نام تھا. کہ میں نے سنا میرے استاد ایک حدیث بیان کر رہے تھے, اور جب انہوں نے حدیث کے ٹیکسٹ سے پہلے جو سند ہوتی ہے نا, کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے, اس حصے کو سند یا چین کہتے ہیں. یاد رکھیے حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک وہ جس میں حدیث بیان کرنے والوں کے نام ہوتے ہیں, اور آگے جو ایکچوئل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں کوٹیشن میں, وہ ٹیکسٹ یا متن ہوتا ہے حدیث کا. تو جب وہ سند بیان کرنے لگے کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے, تو انہوں نے اپنے استاد کو ٹوکا کہ ذرا چیک کر لیجئے. جب انہوں نے ابا زبیر کہا, آنا ابا زبیر, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ذرا ابا زبیر کو چیک کر لیجئے, یہ سند ٹھیک نہیں. اس ٹوکنے پہ ان کے استاد زیلی بہت ناراض ہوئے, دوبارہ وہ حدیث بیان کرنے لگے, تو انہوں نے پھر تھوڑا انتہائی ادب سے التجا کی کہ ذرا آپ دیکھ لیجئے. پہلے تو انہوں نے امام بخاری کو ڈانٹا, پھر وہ اٹھے اور گھر جا کے انہوں نے چیک کیا. جب چیک کیا تو امام بخاری درست کہہ رہے تھے. انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا, اور بعد میں جب امام بخاری اٹھ کے جانے لگے تو ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے پیچھے جا کے پوچھا کہ کیسا ہوا یا غلام, اے لڑکے, وہ کس طرح تھی؟ کہ دیکھو کہ بس صرف غلطی کا ہی اندازہ تھا یا صحیح بات بھی جانتا ہے. انہوں نے پوری سند A to Z ان کو سنا دی, اور خود کہتے ہیں اس وقت میری عمر 11 برس تھی. اپنے استاد کو چیلنج کیا اور درست تھے. 16 برس کی عمر میں اپنے علم میں ماہر ہو گئے, اور جو بڑے بڑے محدثین تھے اور حدیث کے اس کام میں ماہر تھے, وہ کہتے تھے اگر امام بخاری ہمارے حلقہ درس میں آ کے بیٹھ جاتے تو ہم مروب ہو جاتے تھے کہ یہ آگے ہیں, اگر کوئی غلطی ہوئی تو پکڑے جائیں گے. کہتے ہیں ہم گھبرا اٹھتے تھے جب امام بخاری آتے, صرف 16 برس. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک استاد آئے اور کہنے لگے کہ فلاں 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 حدیثیں, تو کسی نے کہا کہ وہ جو لڑکا ابھی اٹھ کے گیا ہے, کاش تم اس وقت آتے, اس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں, 70,000 زبانیں. وہ کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آئے اور میں نے ان کو سنا دی. صرف حدیثیں حفظ نہیں تھی, ان کی ایک بہت بڑی کمال یہ ہے کہ حدیث کی جو سند یا چین ہے, ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ چین کیا ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی بتاتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, درست ہے واقعی, یا بیچ میں جو نام آ رہے ہیں 3, 4, 5 لوگوں کے, ان میں سے کوئی ایک راوی ٹھیک نہیں ہے, یا نام غلط ہو گیا ہے، یعنی سند صحیح ہے یا اس میں کمی ہے یا غلطی ہے یا نام غلط ہے، وہ سب بتا دیتے تھے. انہوں نے علم کے لیے دور دراز سفر کیے. 16 برس کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ہمراہ حجاز گئے، اور حج کے بعد والدہ تو اپنے بیٹے احمد کے ساتھ واپس آ گئی اور یہ وہیں رک گئے اور علم کے لیے دور دور سفر کیا. آپ جانتے ہیں کہ علم کے لیے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے، رحلہ، اور یہ اس زمانے میں بہت خوشی اور فخر کی بات ہوتی تھی. دور دراز سے لوگ جاتے، ایک ایک حدیث کے لیے 3-3 ماہ کا سفر کرتے، اس لیے کہ جب فتوحات شروع ہوئی تھی اور مسلمان دور دور تک پھیل گئے تھے، صحابہ کرام مختلف صوبوں میں گئے کہ نئے علاقے جو ہیں وہاں کے لوگوں کو صحیح علم دیا جائے، تو بہت جلد جو لوگ علم جاننے والے تھے وہ ساری اسلامی مملکت میں پھیل گئے تھے. صحابہ کرام جب پھیلے تو ان سے علم حاصل کرنے والے تابعین خود پھر مزید پھیل گئے. اس لیے اب علم حدیث ایک جگہ پہ نہیں تھا، علماء پھیل چکے تھے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی علم تھا حدیث کا، جس کے لیے لوگ خود ڈائریکٹلی استادوں تک پہنچتے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس محدث سے جا کے حدیث سنیں جس کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم لوگ، یعنی وہ حدیث بہت زیادہ صحیح ہوتی تھی جس میں کم استاد ہوتے تھے، بہت فخر کی بات ہوتی، میں نے صرف ایک یا دو لوگ تھے جنہوں نے براہ راست سنا اور پھر آگے میں نے ان سے سنا. اس لیے اگرچہ دوسرے شہروں میں ہوتے تھے لوگ جو علم جانتے تھے، لیکن وہ 3rd-4th پرسن تک آ جاتی تھی بات، تو یہ چاہتے تھے بیچ میں استادوں کو منیمائز کر دیا جائے. آپ بات سمجھیں، اس لیے وہ رحلہ کرتے تھے اور سفر کرتے تھے اور دور دور پہنچتے تھے اور کہتے تھے تم نے جو حدیث خود سنی مجھے بھی سنا. امام بخاری نے بھی یہ سفر کیے اور کچھ کم نہیں کیے. حیرت ہوتی ہے اس زمانے کے مشکلات، سفر کی صعوبتیں اور ہزاروں میل کے سفر. کہتے ہیں میں بصرہ بھی گیا، شام بھی گیا، عراق بھی گیا، جزیرہ بھی گیا، خراسان تو اپنا وطن تھا وہاں سے سارا علم حاصل کیا، مرو گیا، بلخ گیا، ہرات گیا، رے گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب اتنے سفر کیے تو کبھی کبھی علم کے راستے میں ایسی ان پہ شدید فقر اور تنگی آئی کہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہ رہا اور میں نے 3 دن گھاس کھا کھا کے گزارا کیا. امام مالک نے کہا تھا کہ علم کے لیے فقر برداشت کرنا ضروری ہے، اور پھر ضروری ہے کہ اس فقر میں بھی بہرحال طلب علم کو ہی ترجیح دی جائے، یعنی کہ ہمت ہار کے بیٹھے اب نہیں ہو سکتا تو اب بس جتنا حاصل کر لیا کافی. 3 دن کہتے میں نے گھاس کھایا، اور سفر کرتے کرتے پاؤں کا یہ حال ہو جاتا تھا، کبھی سواری ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی، پیروں پہ یہ لوگ چیتھڑے باندھ لیتے تھے، ریگز باندھ لیتے تھے جب پاؤں بہت زخمی ہو جاتے تھے چل چل کے، لیکن سفر نہیں چھوڑتے، پہنچتے تھے، اتنی مشکلات برداشت کرتے تھے. پھر جو لوگ اتنی اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرماتے ہیں، ان سے وہ کام لیتے ہیں جو پوری امت کے فائدے کا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں ایک دن اپنے استاد کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ چونکہ حدیث کی کمپائلیشن ہم پڑھ چکے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھ کے بھیجا تھا اپنے گورنروں کو کہ تمام احادیث جمع کرو اور لکھ لو کہ مجھے خطرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اٹھ نہ جائے، اور حدیثیں جمع ہونی شروع ہو چکی تھی، موتا ہو چکی تھی تدوین، مختلف طریقے سے مسندیں لکھی گئی تھیں، لیکن جس طرح ان کے استاد کی خواہش تھی کہ کوئی میں چاہتا ہوں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں لکھ لے، کیونکہ موتا میں بھی ہم نے دیکھا کہ صرف حدیثیں نہیں ہیں، صحابہ کرام کے بھی اقوال ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اپنے فتاوی بھی ہیں، تو حدیثوں کے ساتھ فتوے اور بہت سی چیزیں اور بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کوئی صرف صحیح صحیح حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کر لے. اور شاگرد نے جب استاد کی فرما برداری کی تو اس کے حق میں یہ بات بہترین ثابت ہے. وہ کہتے ہیں اسی وقت میرے استاد کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، میں یہ کام کرنا چاہتا تھا، اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے میں پنکھا جھل جھل کے مکھیاں ہٹا رہا ہوں. ایک خواب کی تعبیر کرنے والے نے مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو جھوٹی اور غلط حدیثیں اٹیچ کر دی گئی ہیں تو ان سب کو چھانٹ کے ہٹاؤ گے. اور یہی کام انہوں نے کیا, اپنے خواب کی تعبیر پہ پورے صحیح نکلے. ان کے زمانے کے ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں, جہاں سے آپ قدم مبارک اٹھاتے ہیں اگزیکٹلی اسی جگہ پہ امام بخاری اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں. تو قدم قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے. آپ کی ایک ایک بات, ایک ایک چیز کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جمع کیا, اس کی پراپرلی تدوین کی, اور کہتے ہیں کوئی حدیث میں نے صحیح بخاری میں ایسی نہیں لکھی کہ جس کو لکھنے سے پہلے میں نے نہا کے یا وضو کر کے دو نفل نہ پڑے ہوں. ہر ہر حدیث سے دو دو نفل پڑھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ حسن نیت کو بقا ہے. اور امام بخاری کی حسن نیت کو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کتنا بقا ہے. آج تک ان کی کتاب ہے اور کتاب پہ کئی شعریں لکھی ہوئی ہیں, اور اسے کتنی اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے کہ کہا جاتا ہے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بخاری پڑھتے ہیں, 2 کروڑ سے زیادہ ان کی روحانی اولاد. اپنی اولاد تو ان کی کوئی نہیں ہے لیکن روحانی اولاد اس قدر ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایسے حافظے کے مالک تھے, دور دور اسلامی مملکت نے ان کے علم کی حافظے کی دھومیں مچ گئیں, اور لوگ تھے کہ ان پہ ٹوٹے پڑتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا, اتنے میں اعلان ہوا کہ اے علم والو محمد بن اسماعیل تمہارے شہر میں آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ان کا نام یوسف بن مروزی ہے جو یہ بات بتا رہے ہیں. یوسف بن مروزی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ستون کے پیچھے ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے جس کی داڑھی میں سفیدی کا کوئی شائبہ تک نہیں, بالکل ینگ انسان ہے. اور جو ہی اسے سلام پھیرا دیکھا کہ خلقت اس پہ ٹوٹ پڑی, پتہ چلا کہ یہی ہے محمد بن اسماعیل بخاری. کہتے ہیں میں بھی جا بیٹھا اور لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ ہمیں حدیث سنائے, ہمیں حدیث سنائے. کہا ٹھیک ہے کل کا دن مقرر کر لو, میں انشاءاللہ تم لوگوں کو حدیث بیان کروں گا. کہتے ہیں وقت مقرر ہوا اور پھر ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا, اے بصرے والو کل فلاں فلاں جگہ امام بخاری درس حدیث کریں گے. کہتے ہیں اگلے دن خلقت ٹوٹی پڑتی تھی, علماء فقی محدثین, اور حدیث کا شوق آپ دیکھیں اس زمانے میں کتنا ہے کہ ایک دن کے نوٹس پہ خلقت کا ایک ہجوم جمع ہو گیا. صرف علماء نے, عام لوگوں میں بھی دلچسپی شوق ہی یہ ہوتے تھے. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان اٹھے اور انہوں نے کہا اے بصرے والو میں جوان ہوں, تم نے مجھے حدیث بیان کرنے پہ اصرار کیا ہے, میں تمہیں حدیث بیان کروں گا آج, اور وہ حدیثیں بیان کروں گا جو تمہارے ہی شہر کی ہیں لیکن تمہارے پاس نہیں. لوگ حیران ہو کے جب وہ حدیثیں بیان کرنے لگے, کیونکہ اپنے شہر کے لوگوں کی بیان کردہ انہیں کو معلوم نہیں تھی. اور یہ جو ایک نوجوان بخارا سے آئے تھے, کہاں بصرہ اور کہاں بخارا, اور وہاں آ کے ان کے شہر کی حدیثیں ان کو بیان کرتے ہیں. جب ان کا نام بہت ہوا ان سے حسد کرنے والے بھی بہت پیدا ہوئے, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں غیبت سے اتنا بچتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب میں ملوں گا تو غیبت پہ مجھ پہ محاسبہ نہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ اللہ سے ملوں گا اور غیبت کا محاسبہ مجھ سے نہ ہوگا. اتنا ڈرتے تھے غیبت سے کہ دل کی جو بات تھی اس پہ بھی گھبرا اٹھتے. ایک مرتبہ ابو معاشر نامی ایک نابینا تھے جو حدیث بیان کر رہے تھے. حدیث بیان کرتے ہوئے جیسے خوشی اور شوق میں خوب سر بھی ہلا رہے تھے اور ہاتھ بھی ہلا رہے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے. بعد میں ان کے پاس گئے اور کہنے لگے ابو معاشر مجھے معاف کر دو. انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا جس کی آپ معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ کہتے ہیں تم جب حدیث بیان کر رہے تھے تو تم خوب شوق میں اور جذبے میں سر بھی ہلا رہے تھے, ہاتھ بھی ہلا ہلا کے حدیث بیان کر رہے تھے, تو میں جی ہی جی میں مسکرا اٹھا تھا تم سے, تم مجھے معاف کر دو. دل میں مسکرایا تھا. اور انہوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے, میں نے آپ کو معاف کیا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے مواخذہ نہ کرے گا. ان کے والد نے تو بہت ترکہ چھوڑا تھا, لیکن خود یہ بہت کم اپنے معاش میں بھاگ دوڑ کرتے تھے. کسی نہ کسی شخص کو اپنی رقم دے دیتے تھے, کمیشن دے کہ تم کاروبار کرو, منافع میں سے کچھ مجھے دے دو, کچھ تم رکھ لو. 20,000 درہم انہوں نے ایک شخص کو دیے اور وہ سارے کے سارے کھا گیا. اب ان کے اوپر بہت زیادہ تنگ دستی کا عالم تھا. کہتے ہیں اتنی تنگ دستی ہوئی کہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے تک نہ رہے, صرف ایک لنگی رہ گئی, چھپ گئے گھر بند کر کے اندر بیٹھ کے, اب باہر کیسے نکلو اس حال. لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص سے مقدمہ کریں جو آپ کے پیسے کھا گیا. کہتے نہیں, میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتا. ہوتے ہوتے جو ان کے بہت زیادہ ماننے والے تھے, ان میں سے کوئی سرکاری حکمرانوں کو جانتا تھا, انہوں نے اپنے طور پہ جب کہا تو سرکاری حکام نے اس شخص کو بلوایا اور ٹھیک ٹھاک پوچھ کر شروع ہوئی. ان کو پتا چلا تو کہنے لگے کیوں اس کو تکلیف دی, میں خود ہی اس کو معاف کر دیتا. حکام کو کہلا بھیجا آپ اس کو معاف کر دیں, میں اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا. اور اس شرط پہ اس کو رہائی دلوائی کہ وہ صرف 10 درہم مہینے کے مجھے دے دیا کرے, صرف 10. اور وہ کہتے ہیں راضی کہ پوری عمر اس شخص نے ان کو ایک حبہ تک نہ دیا, یعنی 20,000 درہم میں سے 10 درہم جو ان کو نہ دیے, اور پھر بھی انہوں نے اس کو معاف کر دیا. کہتے ہیں بہت ہی زیادہ وسیع القلب تھے, احسان کرنے والے تھے, اور طالب علموں پہ خصوصاً احسان کیا کرتے تھے, بڑے مہمان نواز. ایک مرتبہ انہوں نے پوری گائے ذبح کی اور 100 لوگوں کی دعوت کی, اور جو لوگ دعوت میں شریک تھے وہ کہتے ہیں گوشت کے ساتھ ہمیں روٹی دی گئی اور 3 درہم کی روٹیاں امام بخاری نے منگوائیں. اس زمانے میں 1 درہم کا 2 سیر آٹا آ جاتا تھا, 6 کلو آٹے کی روٹیاں بنی اور پوری گائے ذبح کی گئی اور لوگوں کو بلوا کے دعوت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے, کیسے نہ کرتے, یہ محبت تو تھی جس نے اتنا بڑا کام ان سے کروایا. محبت کے بغیر اطاعت پیروی اور عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے. جہاں سنتوں پہ بہت پابندی سے عمل کرتے تھے, وہاں ایک مرتبہ ایک راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا امام بخاری نے اپنے لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, اتنی محبت کہ آپ کے بال اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. اور سنتوں پہ بہت عمل. ایک مرتبہ انہوں نے ایک رباط مہمان سرا بنوائی. اس زمانے میں لوگ پیسے نہیں لیتے تھے مہمانوں کو ٹھہرانے پہ, جو ہوٹلز ہوتے تھے مسلمانوں میں مہمان سرائیں فری ہوتی تھیں, مفت ہوتی تھیں کہ مسافر آئیں ٹھہریں اور ان کو سہولت ہو. اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ خود ان کے ساتھ اینٹیں ڈھو ڈھو کے لاتے اور بہت خوشی سے جذبے سے, اور اس وقت ان کا بڑا نام ہو چکا تھا, بہت بڑے عالم تھے, بہت زیادہ ان کے اسٹوڈینٹس جو ان سے محبت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ چھوڑ دیجئے ہم اٹھا لیں گے. کہتے تھے کیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں ڈھو ڈھو کے لاتے تھے, اور ایک صحابی تھے جو اوروں کی نسبت بہت قوی تھے, وہ ڈبل اینٹیں اٹھاتے تھے لوگوں کی نسبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار سے پیش آتے, زیادہ پیار کرتے, یعنی وہ زیادہ کوشش کر رہے تھے اللہ کے راستے میں. تو کہتے تھے کہ کیوں نہ میں سنت پہ عمل کروں, کیوں میں اس اجر سے محروم رہ جاؤں. کسی کو اپنے کام کے لیے تکلیف نہ دیتے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک کوئی سویا ہوا تھا ساتھی اور نوجوان تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 20 مرتبہ سے زیادہ امام بخاری اٹھے, اور اٹھ کے انہوں نے اپنا چراغ خود درست کیا, ساری رات لکھتے رہے ہوں گے بیٹھ کے.